چنانچہ عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ سے ایک جاننا ضروری ہے، ربوبیت میں ایک جاننا ضروری ہے اور عبادت میں ایک جاننا ضروری ہے. کوئی بھی عبادت سب قسم اللہ کے لیے، اگر 100 قسم کی عبادتیں ہو تو 100 قسم اللہ کے لیے، اور اگر آپ 100 میں سے 99 عبادتیں اللہ کے لیے کریں اور باقی ایک رہ گئی، اس ایک عبادت کا بھی 99 حصے جو ہے آپ اللہ کو دے دیں، اور صرف ایک آشاریہ ایک کسی غیر اللہ کو دے دیں، تب بھی آپ مشرک ہوگے. اللہ تعالیٰ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. یہ توحید الوہی ہے اور یہ نجات کی بنیاد ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ سفر پر تھے، ایک مؤذن کی آواز سنی، وہ اذان دے رہا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انل فطرہ، یہ جو بھی شخص ہے فطرت پر قائم، فطرت پر قائم. پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا معنی اس کا؟ کہ گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ، کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ. اللہ کے پیغمبر نے یہ سن کر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دخلت الجنہ، تم جنت میں داخل ہو. یہ پہلے نہیں فرمایا جب اللہ اکبر کہا. اللہ اکبر یہ توحید ربوبیت ہے، اس بات کا اعتراف کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا اللہ، یہ توحید ربوبیت ہے. لیکن خالی توحید ربوبیت کافی نہیں ہے، کیونکہ توحید ربوبیت پر ابو جہل بھی قائم تھا، ابو لہب بھی قائم تھا. لیکن جنت کی بشارت آپ نے کر دی جب اس نے توحید الوہیت کا اعتراف کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ عبادت کی توحید ہے کہ اس عمر کا اعتراف کیا جائے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ. ان عمل بھی اس کے مطابق، یہ نہیں کہ ہزانے تو زندگی پر دیتا رہے، ایک عمل اس کے خلاف ہے. کبھی کسی درگاہ کا رخ، کبھی کسی مزار کا رخ، اور کبھی کسی کو پکارا جا رہا ہے، کبھی کسی کے آگے جھکا جا رہا ہے، کبھی کسی کے نام کی نظریں، کبھی کسی کے نام کی نیازیں. یہ تو نفاق ہے، عملی نفاق، تو زبان پر کچھ ہے اور عمل کچھ ہے، یہ تو منافقت ہے. اللہ یہ کہاں قبول کرے گا؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اعتراف پر اسے جنت کی بشارت دی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں شوق ہوا کہ اس شخص کا دیدار کرے، یہ کون ہے، اس کی تلاش کو ہم نکل پڑے. تو بڑی تلاش کے بعد ہمیں ملا رائے حمل، بکریوں کا چرواہا، چند بکریاں اس کی ملکیت تھی، انہیں چرانے کے لیے جنگل میں پھر رہا تھا. برگزیدہ انسان، رزق حلال ساتھ ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کی اذان سنی، اس کو جنت کی بشارت دی. یہ توحید الوہیت کا فائدہ، یہ جنت کی نشاندہی کرتی، جنت کی نشان ہے، جنت کی علامت ہے. یہ صرف عملی طور پر، اعتقادی طور پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی توحید پر قائم ہو، عقیدہ یہ ہو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ. نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، ذبح ہو، نظریں ہو، نیازیں ہو، منتیں ہو، ذکر ہو، دل کی عبادت ہو، بقیہ اعضاء کی عبادت ہو، ان سب کا مستحق جو ہے وہ اللہ. اگر کوئی عبادت آپ نے کسی غیر اللہ کو دے دی تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہوگی، پھر اللہ آپ کی نہ توبہ قبول کرے گا نہ کوئی نماز قبول کرے گا. آپ نیکیاں کرتے رہے، کوئی نیکی قبول نہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ریاکاری شرک اصغر، یعنی سب سے چھوٹا شرک اس کائنات میں ریاکاری. ریاکاری کیا ہے؟ کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، اس کا عقیدہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے، سجدہ ہو، قیام ہو، قرات ہو، سب اللہ کے لیے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے دل میں خیال آ جائے کہ فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں. ریاکاری دکھلاوا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کتنا بڑا نمازی ہوں، کتنے لمبے سجدے کر رہا ہوں، یہ ریاکاری. حالانکہ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ سجدے اور یہ نماز اللہ کے لیے، لیکن یہ ریاکاری دل میں آ گئی، دکھلاوا آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ نیکی قبول نہیں فرماتے. حالانکہ یہ سب سے چھوٹا شرک ہے، باقی شرک اس سے بڑے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نیکی قبول نہیں فرماتا، بلکہ فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ شخص اپنی نیکیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اللہ رب العزت اس کی نیکیاں دیکھ کر فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جہنم میں لے جائے. فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ، اس کے پاس تو نیکیاں ہی نیکیاں، نمازیں، روزے اور حج اور زکاتیں ہیں، بے تحاشا نیکیاں، تو یہ جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ تمہارے سامنے اس شخص کا ظاہر ہے، تم اس کے ظاہری اعمال دیکھ رہے ہیں، اور میرے سامنے اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی. ظاہری اعمال ٹھیک ہے لیکن اس کا باطن ٹھیک نہیں، دل میں ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، نمود و نمائش. کوئی نیکی ہو بس دنیا دیکھے اور واہ واہ کرے، تعریفیں کرے. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیاں قبول نہیں فرماتے. حالانکہ یہ سب سے چھوٹا شرک ہے، تو باقی شرک اس سے بڑے. غور کرے وہ کس طرح نیکیوں کے لیے تباہ کن، میری آپ کی نیکیوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِذَا النَّبِيَّ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے پیغمبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے پہلے ہر نبی کو بتا چکے ہیں, اے انبیاء کی جماعت وہ تمہاری نیکیاں بڑی عظیم شان ہے, بڑی بڑی نیکی ہے, اور تم اپنی امت کے لیے اپنی قوموں کے لیے نمونے ہو, آئیڈیل ہو. لیکن یاد رکھو اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں. فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ کے دربار میں کسی مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں, اور مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے, شرابی کو معاف کر دے, زانی کو معاف کر دے, چور کو معاف کر دے, وہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے توحید کی پہچان ضروری. اور میں نے عرض کیا کہ یہ قل ھو اللہ احد جو ہے اس کی پہلی آیت یہ توحید کا ستون ہے اور پورے دین کا حاصل, پورے دین کا نچوڑ. بلکہ جس قدر بھی انبیاء آئے, ان انبیاء کے دین, ان کی شریعتیں, ان کی ملتیں, ان تمام کا خلاصہ, ان کا ماحصل, ان کی بنیاد, ان کی اساس یہ آیت کریمہ قل ھو اللہ احد, کہ کہہ دیجیے اللہ ایک. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز میں ایک ہے. دو چیزیں میں نے بیان کر دی, اور عرض کیا کہ تین چیزوں میں اس کا ایک ہونا اور ایک ماننا ضروری. ایک اس کے رب ہونے میں کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے, دوسرا اس کے معبود ہونے میں کہ پوری کائنات کا معبود بھی وہی ہے, عبادت کے لائق وہ ہے, چھوٹی عبادت ہو بڑی عبادت ہو سب عبادتوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے, وہی اس کا مستحق ہے. اور تیسری چیز جس میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ضروری ہے اور ایک ماننا ضروری ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہے جو قرآن اور حدیث میں بیان ہے. وہ نام اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو قرآن و حدیث میں بیان ہے, ان تمام صفات کو اپنے سامنے رکھے. ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ضروری ہے. اب وہ صفات کتنی ہیں؟ صفات تو بہت ہیں, حدیثوں سے اشارے ملتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جتنی صفات کا علم دیا ہے وہ 99, صحیح بخاری کی روایت ہے, ان نظر اسمن, کہ اللہ کے 99 نام, کچھ نام قرآن میں ہے کچھ نام حدیثوں میں, ان کو جمع کرے تو 99 بنتے. اور ترمذی کی ایک حدیث میں ان 99 ناموں کا ذکر ہے. قرآن حکیم جو آپ کے گھروں میں ہیں ان کو آپ شروع میں کھولیں تو شروع کے پہلے صفحے پر یہ نام موجود ہے, یہ 99 نام, ان کو اپنے سامنے رکھیں. ان تمام ناموں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ضروری. اگر کسی نام میں آپ نے کسی غیر کو اللہ کا شریک کر لیا تو توحید ختم ہوگی. چاہے زندگی بھر آپ اللہ کی بات نہیں کرتے رہے, لیکن کسی ایک نام میں آپ نے کسی غیر اللہ کو شریک کر لیا, اللہ کی کسی صفت میں کسی غیر اللہ کو شریک کر لیا, توحید ختم ہوگی. پھر شرک آ جائے گا تو ساری نیکیاں برباد. اب وہ 99 نام آپ کے سامنے, آپ ان کو پڑھیں, کیوں نہیں پڑھتے رہے؟ کہ آپ اس لیے پیدا ہوئے کہ دنیا کے سکے گن کر چلے گئے؟ اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت اس کی طرف کسی کا احساس ہی نہیں. یہ عجیب یہ جدائی کا دور ہے کہ دنیا کی پیچیدہ سے پیچیدہ گھٹیاں سلجھاتے رہتے ہو, اور مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی معرفت میں, اللہ کی پہچان میں, اللہ کی پہچان اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو آپ نہیں پڑھیں گے. اور پڑھنے کا فائدہ کتنے؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو ان ناموں کو پڑھ لے اور ان ناموں کو یاد کر لے, من احصاها دخل الجنة, ان ناموں کو پڑھ لے, ان ناموں کو یاد کر لے اور ان ناموں کے معنی سمجھ لے, اور جو اس کے معنی سمجھ لیے ان پر وہ ڈٹ جائے, ان پر عمل کرے, تا حیات. فرمایا کہ یہ چار کام کرنے والا اللہ کے ناموں کے حوالے سے, یہ چار کام کرنے والا جنتی انسان, دخل الجنة, وہ یقیناً جنتی. ان ناموں کو پڑھنا, ناموں کو یاد کرنا, ان ناموں کے معنی کو سمجھ لینا اور ان معنی پر ڈٹ جانا, جو سمجھ لیا اب اس پر قائم ہو. دنیا بدل جائے, زلزلے آ جائیں, آندھیاں آ جائیں, طوفان آ جائیں, قتل کر دیا جائے, جلا دیا جائے, لیکن جو نام اس نے پڑھ لیے, سمجھ لیے اور اللہ کی صفات جن کی معرفت اس نے حاصل کر لی, اب ان صفات میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہو سکتا. یہ توحید ہے, توحید صفات, اللہ کی صفات کی توحید. یہ 99 نام قرآن و حدیث میں موجود ہے, اور آپ کی سہولت کے لیے قرآن کے شروع میں لکھے گئے, ان کو آپ پڑھیں. یہ پڑھنا یہ دین کا جز ہے. جب تک ان ناموں کی معرفت نہیں ہوگی آپ کی توحید مکمل نہیں ہوگی, اور توحید کی تکمیل کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں. یہ چند بنیادی نقطے ہیں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, چند بنیادی نکات ہیں یہ توحید صفات, کہ اللہ تعالیٰ کی 99 نام ان کو پڑھیں اور پڑھ کے ان کے معنی پر غور کریں اور ڈٹ جائیں. مثلا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الرزاق, رزاق کا معنی کیا ہے؟ معنی روزی دینے والا. بس اللہ کی ایک صفت آپ کو معلوم ہو گئی, اس پر ڈٹ جاؤ. اب آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ روزی دینے والا صرف ایک اللہ. اب آپ یہ کہیں کہ فلاں بھی دیتا ہے اور فلاں بھی دستگیری کرتا ہے اور فلاں بھی گنج بخش ہے اور فلاں کے پاس بھی خزانے, تو یہ اللہ کی صفت میں آپ نے الحاد کر دی. یہ الحاد شرک آ گیا, تو پھر یہ صفات ختم ہو گئی. اب آپ نمازیں پڑھے روزے رکھے کوئی فائدہ نہیں میرے دوست, یہ آپ کی توحید ہی درست نہیں, یہ نیکیاں کہاں قبول ہوں گی. اللہ کے ان ناموں میں سے ایک نام عالم الغیب, مانا وہ غیب جاننے والا. اب یہ اللہ کی صفت قرآن پاک میں ہے, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجئے آسمانوں میں کوئی ہو یا زمینوں میں کوئی ہو, کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ, عالم الغیب اللہ کی صفت. اب یہ صفت آپ نے پڑھ لی, اس کا معنی آپ نے سمجھ لیا, اس پر ٹک جاؤ. اس کا معنی یہ کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ. اب اگر آپ کہیں کہ فلاں بھی غیب جانتا ہے اور فلاں بھی غیب جانتا ہے, تو توحید صفات میں الحاد آ گیا, توحید ختم ہو گئی, شرک آ گیا. اب زندگی بھر کی نیکیاں مسترد ہو جائیں گی, اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک توحید صفات کے تعلق سے آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا. لیکن 99 صفات کس لیے ہیں؟ اللہ کو ایک جاننے اور ماننے کے لیے. ان کو پڑھے, پورا دین اس کے اندر موجود ہے, سارا دین اس کے اندر موجود ہے. اس میں بڑے فائدے ہوں گے آپ کو. اللہ کے پیغمبر کی چھوٹی سی حدیث, کتنا بڑا جوان الکلم ہے یہ, کہ چھوٹی سی حدیث ہے اور کس طرح اس چھوٹی سی حدیث نے جنت کی نشاندہی کر دی. یہ توحید صفات توحید کی اہم ترین قسم. اب ان تمام ناموں کو آپ پڑھیں اور اس کے مفہوم پر آپ ڈٹ جائیں, استقامت کا اظہار کریں, اس میں کوئی گڑبڑ اگر ہو گئی, اللہ کی کوئی صفت آپ نے کسی اور کو دے دی, یہ شرک ہے. اور یہ وہ الحاد جس سے اللہ نے روکا, بدر اللہ فی اسمائی, یہ الحاد, اس الحاد کو آپ نے چھوڑ دیا تاکہ خالص توحید اللہ آپ کو عطا فرما دے. اور خالص توحید کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں, چاہے آپ کی موت مکہ میں ہے یا مدینہ میں ہے, جب تک خالص توحید نہیں ہوگی نجات کا کوئی تصور نہیں. اس لیے یہ جانو اور پہچانو کہ یا اللہ تو کس کس چیز میں ایک ہے. قل ہو اللہ احد, کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے. کس کس چیز میں ایک ہے؟ ان تین چیزوں میں ایک ہے, اپنی ربوبیت میں کہ ہر چیز کا خالق اور مالک وہ ہے. اس دنیا میں جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور جو کچھ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا, آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سب کا خالق اور مالک اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں, اور نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے اور نہ قیامت تک پیدا کر سکے گا. اور دوسری قسم جس میں اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے, وہ عبادت, جتنی بھی عبادات ہے اس دین میں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اکیلا ان کا مستحق ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت میں شریک نہیں ہے, یہ توحید الوہیت. اور تیسری چیز اللہ کی اسماء اور صفات ہے, جو بھی اللہ کے پیارے نام ہیں اللہ کی صفات ہیں, ان تمام میں اللہ ایک ہے, ان میں اللہ کو ایک جانو اور ایک مانو. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بعض جگہ اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں لفظی اشتراک ہو سکتا ہے. بعض لوگ اس طرح بہکانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ محض ایک لفظی اشتراک ہے. یعنی ایک صفت ایسی ہے جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوئی, وہ شرک نہیں ہے, وہ صرف ایک لفظی اشتراک ہے. وہاں مان بھی فرق ہے زمین و آسمان. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, جیسے الحی اللہ کی صفت, وہ الحی القیوم, حی وہ زندہ, آپ بھی زندہ ہے, آپ کو بھی حی کہا جا سکتا ہے, زندہ آپ بھی ہے. اب یہ ایک لفظی اشتراک ہے کہ اللہ بھی زندہ ہے, آپ بھی زندہ ہے. یہ محض ایک لفظی اشتراک ہے کہ وہ لفظ جو اللہ کے لیے ہے وہ لفظ آپ کے لیے بولا جا رہا ہے, لیکن مان بھی جو ہے وہ کوئی نسبت نہیں. اللہ تعالی زندہ ہے, ایسا زندہ جیسا اس کے لائق ہے, اور آپ زندہ ہیں, ایسا زندہ جیسا آپ کے لیے زندہ ہونا لائق. آپ ایسے زندہ ہیں کہ پہلے آپ عدم تھے, معدوم, آپ کا نام و نشان تک نہیں, پھر آپ کو اللہ نے پیدا کیا. فرق دیکھیں آپ, پہلے آپ معدوم, پھر آپ کو اللہ نے پیدا کیا, پھر ایک وقت آئے گا, فرق آپ دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ وہ الاول والآخر, وہ اول ہے, اول کا معنی اس سے پہلے کچھ نہیں, جس کی کوئی ابتدا نہیں, کوئی ابتدا نہیں, اور آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. دیکھیں کتنا فرق ہے, ایک آپ زندہ ہے اور ایک اللہ زندہ ہے. صرف ایک لفظی اشتراک ہے, لیکن مانوی اعتبار سے فرق آپ دیکھیں. پھر اللہ کا زندہ ہونا مستقل ہے, وہ اس کا زندہ ہونا کسی سے ماخوذ نہیں, کسی سے مستعار نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, اس کا کوئی خالق نہیں. جبکہ آپ ایسے زندہ ہیں کہ آپ کا وہ خالق ہے, اس نے زندگی آپ کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کو زندگی اس نے عطا نہیں فرمائی. پھر آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. پہلے آپ معدوم تھے, پھر آپ مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور اللہ کا زندہ ہونا ایسا ہے کہ نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا. اللہ کے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے, انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. یا اللہ تو اول ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اور تو ہی آخر ہے, تیرے بعد کچھ نہیں ہوگا, نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا. تو اگر لفظ حیات استعمال ہوا ہے تو یہ مابق لفظی اشتراک, لفظی اشتراک. باقی مانوی اعتبار سے آپ کا زندہ ہونا ویسا ہے جیسا آپ کے لائق ہے, اور اللہ کا زندہ ہونا ویسا ہے جیسا اللہ کے لائق. سمیع اور بصیر, اللہ سنتا اور دیکھتا ہے, سنتے اور دیکھتے آدمی ہے. لیکن کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں, یہ مابق لفظی اشتراک ہے. عقیدے کی بات یہ ہے کہ آپ ویسا ہی سنتے ہیں اور ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسا آپ کے لائق ہے, اور اللہ تعالیٰ ویسا ہی سنتا ہے اور ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا اللہ کے لائق ہے. اب دیکھیں, آپ کا دیکھنا ایسا ہے کہ اس تناب کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے, میں نہیں جانتا, حالانکہ آنکھیں موجود ہیں اور تناب ہمارے سامنے. اس لکڑی کی تہ کے نیچے کیا ہے کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں دیکھ رہا, حالانکہ سامنے موجود ہے. یہ ہمارا دیکھنا, یہ ہمارا سننا, اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا. حدیث میں آتا ہے کہ اس زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت, اور پہلے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی, پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے, پھر دوسرے آسمان کا حجم بھی 500 سال کے برابر, اس طرح ساتویں آسمان تک, اس کے بعد عرش الرحمان بھی 500 سال کی مسافت کے فاصلے پر ہے. اتنی دوری پر وہ ذات موجود ہے, اور فرمایا کہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, آسمان کا کوئی پوشہ ہو یا زمین کا کوئی کونا ہو, اللہ تعالیٰ پر نہ آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ ہے نہ زمین کی کوئی چیز پوشیدہ ہے. یہ اللہ کا دیکھنا. یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء وفی لیلۃ الظلماء, تاریخ ترین رات ہو اور سیاہ تاریکی ہو اور سیاہ رنگ کی چٹان ہو, اور چٹان کی سیاہ تہہ کے اندر سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو, اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اس چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہے. وہ ہے کوئی مناسبت ہے؟ وہ بھی سنیے وزیر, سننے والا اور دیکھنے والا, سنتے اور دیکھتے آپ بھی ہیں. یہ صرف لفظی اشتراک ہے, لیکن مانوی مفہوم, اعتقادی مفہوم جو ہے وہ الگ ہے. یہ شرک کی بات نہیں, اس لیے عقیدے کی اصلاح کرنا ضروری. لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ تیسری تھی جس میں اللہ کو ایک جاننا ضروری, وہ اللہ کے مبارک نام, اللہ کی پیاری صفات. میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات کچھ طویل ہو گئی, لیکن کیونکہ توحید کی بات تھی اور میں نے بڑے خلاصے کے ساتھ, تفصیل تو بہت ہو سکتی ہے, اس میں کتابیں ختم ہو جائیں اور یہ راتیں ختم ہو جائیں کہیں, لیکن بڑے اختصار کے ساتھ میں نے چند قواعد رکھے آپ کے سامنے, توحید خالص کے قواعد. کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کس چیز میں ایک ہے, اس کی معرفت, اس کی پہچان ضروری ہے, ورنہ میرے دوستوں بھائیوں, اس کے بغیر اگر آپ مر جائیں, دو آپ کی نیکیاں بہت ہوں, عبادتیں ہوں, نمازیں اور روزے ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور ایک مانیں گے نہیں. تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت اس توحید خالص کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے, ہماری زندگی اسی پر قائم رہے اور ہماری موت اسی پر آئے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ, جو شخص مر جائے اور اسے معلوم ہو کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ ہے, یہ اس کو معلوم ہو, دل و جان کی گہرائیوں سے اس کا یہ عقیدہ ہو کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ, فرمایا کہ اگر اس طرح وہ مر جاتا ہے دخل الجنہ تو وہ جنتی ہے. یہ توحید کی برکتیں اور یہ توحید کے فائدے. اور ایک طرف توحید کی نحوست آپ دیکھ لیں کہ پہاڑوں کے برابر آپ کی نیکیاں ہو, آسمان بھر جائے آپ کی نیکیوں سے, لیکن اگر آپ کی توحید سیدھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے. اس لیے توحید کی استقامت ضروری ہے اور توحید کی معرفت ضروری ہے. ایک آخری بات عرض کر دوں توحید کے حوالے سے, وہ بھی ایک اہم ترین نقطہ ہے, کہ اللہ کی ایک صفت جو ہے وہ حاکم اور شارع ہونا, کہ وہ حکم دینے والا, حکم نافذ کرنے والا, حکم نادر کرنے والا, حکم بنانے والا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ نے چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چلنا. اب اللہ کا حکم آپ کو کیسے معلوم ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ذریعہ بنایا اور وہ اس کا پیغمبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اس پر اپنی بڑی نازل فرمائی, اپنے احکام بھیجے کہ یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکات, نماز کا طریقہ یہ, روزے کا طریقہ یہ, حج کا طریقہ یہ, ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دی. چنانچہ پورا دین مکمل ہے قرآن و حدیث کی صورت میں. اللہ پاک کا فرمان ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ تعالیٰ نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں, ایک قرآن اور ایک حدیث. قرآن و حدیث دونوں اللہ کے حکم ہے, دونوں آسمان سے نازل ہوئے ہیں. ایک شخص اگر قرآن کو مانتا ہے حدیث کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے, اگر وہ حدیث کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. مومن تب ہوگا جب وہ قرآن کو مانے اور حدیث کو مانے, کیونکہ ان دونوں میں اللہ کا حکم ہے, ان دونوں کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ کا شارع ہونا, اللہ کا حاکم ہونا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی سچی پیروی کریں اور خالص پیروی کریں, نماز پڑھیں تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے, زکات دیں تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے, حج کرے تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے, ان غرض جو کچھ بھی کرے, جو کام بھی کرے, ہمیں یہ بصیرت ہونی چاہیے, یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر سے یہ کام ثابت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ سے ثابت ہے تو وہ دین ہے, اسے کرے, اس میں بڑا ثواب ہے. اور اگر آپ ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے, اس کو چھوڑ دیں, چاہے وہ کام باہر کتنا پرکشش ہو لیکن اس میں کوئی خیر و برکت نہیں اور کوئی اجر نہیں. اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما دے. آخر میں میں وہ تعزیت کے کلمات کہوں گا جو کلمات کہنا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تعزیت کی تشریف لے جاتے تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے. یہ الفاظ آپ یاد کر لیجیے, ایک کا مفہوم یاد کر لیجیے, تاکہ ہر کام سنت کے مطابق ہو, تعزیت بھی سنت کے مطابق ہو. اللہ کے پیغمبر یہ کہا کرتے تھے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ان للہ ما اخذ وله ما آثر وكل عنده الى اجل فلتصبر ولتحتسب. کہ یہ جو چیز اللہ نے لی ہے یہ اللہ ہی کی, یہ اللہ ہی نے دی, یہ ایک امانت تھی تمہارے پاس, اللہ نے دی تھی, اللہ نے واپس لے لی. وكل شيء عنده الى اجل مسمى, ایک حدیث کے الفاظ بھی, کہ ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر, ہر شخص اس نے کب آنا ہے اللہ جانتا ہے اور کب جانا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کے ہاں وقت مقرر, لہذا جو وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے اس وقت مقرر پہ اللہ نے اس کو لے لیا. اس لیے تم شور و ہوا نہ کرو, نوحہ خانی نہ کرو, اپنے کپڑے نہ پھاڑو, سینے نہ پیٹو, رخسار نہ پیٹو, یہ نوحہ خانی اور یہ آہ و بکا یہ منع ہے. صرف بغیر شور کیے آنکھوں کے آنسوؤں سے رونا, اس پر تو بندے کو کنٹرول بھی نہیں, یہ جائز اور ثابت ہے. باقی رونا, چلانا, چیخنا, کپڑے پھاڑنا, سینے پیٹنا, رخسار نوچنا, یہ سب کا سب جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. جب اللہ کے پیغمبر فرماتے فلتصبر, تم صبر کرو, ولتحتسب, اور صبر کر کے اللہ سے اجر لے لو. یعنی مرنے والا مر گیا اور تم صبر کر رہے ہو, اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ تم اجر عطا فرمائے. دیکھیں کیا بہاریں ہیں اس دین کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عجب لامر المؤمن, مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے, ان امرہ کلہ خیر, اس کا ہر کام اس کے لیے بہتر. کیسے؟ فرمایا کہ نصابت الفرا شکر, اسے اگر خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھ جاتے. مزالے کا خیر اللہ, یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ شکر کی جزا جنت. وہ نصابت الذرا, اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صابرہ, وہ صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. مزال کا خیر اللہ, اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. فرمایا کہ عجب لامر المؤمن, مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے, وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اجر لے لیتا ہے اور جنتوں کا وارث بن جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.